بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد سنی الیاس. ناظرین کرام, گزشتہ کچھ پروگرامز ہم نے پاکستان کے اندر جمہوری روایات کو, جمہوری طرز حکومت کو, جمہوری نظام کو کیسے مستحکم بنا سکتے ہیں, اس حوالے سے غامدی صاحب سے استفادہ کیا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے ہاں جو سیاسی زعما ہیں جن کے کاندھوں پر لیڈرشپ کی ایک ذمہ داری اللہ نے عائد کر دی ہے اور وہ خود اس میدان میں اتر چکے ہیں, ان کے لیے کیا وہ چیزیں ہیں جو پیش نظر رہیں, کیسے وہ اپنی تنظیم سازی کر سکتے ہیں, کیسے ان نظریات کو آگے بڑھا سکتے ہیں, وہی موضوع ہے. ایک نئے زاویہ نظر کے ساتھ اس کو آج ہم آگے بڑھائیں گے. اس میں سابق ہمارے تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم صاحب, ہم نے آپ سے یہ سمجھا تھا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمارا خطہ ہے, ہماری سرزمین ہے, اس کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے, ہمیشہ سوچتے ہیں کہ وہ بھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو, آگے بڑھے, ملک ترقی کرے اور دنیا کے اندر جو جدید ماڈلز ہیں ریاستوں کے اس جگہ پر آ کر کھڑا ہو. اس کو بھی ہم زیر بحث لائے تھے کہ ہمارے ہاں پس منظر کیا ہے, جب جمہوریت کے یہاں پہ آغاز ہوا تقسیم کا پس منظر کیا تھا, اور گزشتہ پروگرام میں بڑی تفصیل سے ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہمارے جو سیاسی زعما ہیں, سیاسی لیڈرشپ ہے, جو پارٹیاں ہیں, وہ کیسے جمہوریت کے استحکام کے لیے کردار ادا کر سکتی ہیں. اس پر بھی بڑی تفصیلی آپ نے گفتگو کی تھی کہ دین کے وہ اخلاقی معیارات کیا ہیں اس وقت جو ہمیں پولرائزیشن اور نفرت نظر آ رہی ہے ہمارے ملک میں, سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ ان کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. اسی موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہے ہماری سیاسی لیڈرشپ, ان کی ذمہ داریاں زیر بحث آئیں, جدید جو ریاست کا نظام ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم ہے, عدلیہ بھی ہے, انتظامیہ بھی ہے, مقننہ بھی ہے, ایک بڑا اہم رخ جو ریاست کو چلانے میں سامنے آتا ہے وہ بیوروکریسی کا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں تو ریاست کا نظام بیوروکریٹس ہی چلا رہے ہوتے ہیں, وہ قوم کے ذہین لوگ, وہ اباقر جو آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور پھر منتخب ہو کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں. چار سیاسی معیارات ہمیشہ آپ ان کا ذکر کرتے ہیں, وہ بنیادی انسانی حقوق ہوں, قانون کی حکمرانی ہو, حق خود ارادی ہو, یا جمہوری روایات کی پاسداری ہو. بیوروکریسی کا کیا کردار ہونا چاہیے ہے اس ملک کو آگے بڑھانے میں, اور جو ہدف ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟
یہ جو آپ نے ریاست کے مختلف ستونوں کا ذکر کیا ہے, تو اس میں جب یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ یہ ریاست کے ستون ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ سیاست سے اپنے آپ کو بالاتر کر لیں.
اچھا.
اس لیے کہ سیاست کا تعلق حکومت سے, لوگ اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے, اپنا کوئی منشور لے کے آئیں گے, ان کی ترجیحات ہو سکتی ہیں, ان میں کوئی اقتدار تک پہنچنا چاہتا ہے. بہت سے لوگ ہیں سیاست دانوں میں, ان سے آپ پوچھیں کہ آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس عزت کا حصول. تو کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے, وہ میدان ہے کہ جس میں سیاسی ترجیحات, سیاسی مفادات, سیاسی نقطہ نظر باہم متصادم رہتے ہیں, اور وہ دنیا کی ہر جمہوریت میں رہتے ہیں, بلکہ جمہوریت کیا ملوکیت میں بھی ایک سطح پر ایسے ہی متصادم ہوتے ہیں. یعنی فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہر چیز سامنے آ جاتی ہے, ملوکیت آمریت میں یہ سب چیزیں اندر ہی اندر چل رہی ہوتی ہیں. اگر آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ جب بڑے بڑے حکمران دنیا میں ہوئے ہیں تو وہ بھی اپنے کچھ سردار, اپنے عمرا رکھتے ہیں. یہ جو برطانیہ کا دار العمرا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں وہی آیان و اکابر ہیں. یہ دیکھیے کہ قرآن مجید فرعون کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اس کی طرف ہوئی, تو وہاں صرف فرعون کا ذکر نہیں کرتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ الا فرعون و ملائے ہی, فرعون اور اس کے عمرا.
ٹھیک.
تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ. اب ان عمراء میں بھی کشمکش ہوتی ہے, وہ بھی ایک دوسرے کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے ہم یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جو ریاست کے ادارے دور حاضر میں بنائے گئے ہیں, جیسے مثال کے طور پر عدلیہ ہے, جس طرح کے فوج ہے, جس طرح کے بیوروکریسی ہے, تو یہ تینوں بڑے بنیادی ادارے ہیں, انہی پر ریاست کا نظم قائم ہوتا ہے. ان کے لیے سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو سیاست سے بالکل الگ رکھیں. یعنی نہ بیوروکریسی کو اس کی کوئی پرواہ ہونی چاہیے کہ کون گیا کون آیا, نہ عدلیہ کو ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے کہ فلاں کے لیے کیا کرنا ہے اور فلاں کے لیے کیا کرنا ہے. عدلیہ کا کام یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ آئے وہ بلاغ طریقے سے قانون کا نفاذ کرے. یعنی قانون کیا ہے, آئین میں کیا چیزیں طے ہیں, ان کے لحاظ سے کیا فیصلہ ہونا چاہیے, یہی چیز ہے جس کو ملحوظ رکھ کے اسے ہمیشہ فیصلے دینے چاہیے. اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ایک بڑا بحران پیدا ہوا, اس میں ہماری عدلیہ نے پہلی مرتبہ قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے. یعنی اس طرح کے بحران کی بات کر رہا ہوں, قانون کے مطابق فیصلے تو اور بھی ہوتے رہتے ہیں. اس طرح کے ایک قومی سطح کے بحران میں بالکل ٹھیک ٹھیک جو آئین میں لکھا ہوا تھا, جو قانون کا تقاضا تھا, اس کے مطابق فیصلہ دیا ہے. یہی رحمت کی بات ہے. یعنی عدلیہ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی مفادات کو دیکھے, سیاسی نتائج کو دیکھے, اس کے اثرات کیا ہوں گے, یہ ان کا کام نہیں ہے. جب وہ قانون کے مطابق فیصلے دینا شروع کر دیں گے تو آپ حیران کن طریقے سے دیکھیں گے کہ اس طرح کے معاملات جن میں سیاسی مفادات دیکھنا ہوتے ہیں, جن میں سیاسی نتائج ملحوظ رکھنا ہوتے ہیں, یہ عدلیہ میں نہیں آیا کریں گے.
اچھا,
یعنی اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پارلیمنٹ مضبوط ہوگی, سیاست دان ایسے معاملات اپنے طور پر طے کریں گے, انہیں یہ معلوم ہوگا کہ وہاں بے لاگ قانون کا نفاذ ہو جائے گا. تو عدلیہ میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو اپنا ذہن اس سے بالاتر کر لینا چاہیے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے آنکھیں بند کر لیں. یعنی ہمارے ہاں تو روایت رہی اس سے پہلے کہ جو بڑے جج یا بڑے قاضی اخبار تک نہیں پڑھتے تھے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, مختلف گروہ اپنی اپنی حیثیت کیسے منوا رہے ہیں, جلسوں میں کیا زبان استعمال کی جا رہی ہے, اس سے کوئی غرض نہیں. ان کا کام یہ ہے کہ قانون کی کتاب ان کے لیے ایک مقدس کتاب ہے. قانون میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلی چیز کسی ملک کا دستور ہے. وہ ہمارے ملک میں بھی دستوری حکومت ہے, برطانیہ کی طرح نہیں ہے کہ وہاں پارلیمنٹ کو بالادستی ہے. جب دستور بن گیا تو اب دستور کی بالادستی ہے, ہر چیز اس کے لحاظ سے دیکھی جائے گی. ان کا کام یہی. اسی طرح بیوروکریسی, بیوروکریسی کا کام یہ ہے کہ وہ ملک کا نظم چلائے اور قانون کے مطابق جو احکام دیے جائیں ان کی پیروی کریں, اور جو حکم قانون کے خلاف ہو وہ واپس کر دیں.
اچھا,
اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے مفادات کو سامنے رکھ کر غیر قانونی کام کرے, ان احکام پر عمل کرے جو قاعدے سے نہیں دیے گئے. اور میں نے خود دیکھا ہے, بعض ایسے دیانتدار افسروں کو دیکھا ہے کہ جن کو صدر مملکت کی طرف سے یا وزیر اعظم کی طرف سے بھی کوئی حکم آ گیا ہے اس طرح کا, یعنی زبانی کہلا دیا گیا, کوئی پیغام بھیج دیا گیا, تو وہ یہ کہتے تھے کہ لکھ کے بھیج دی, قاعدے کے مطابق لکھ کے بھیجی تاکہ ذمہ داری آپ کے اوپر آئے. تو یہ بیوروکریسی کا اصل کام یہی ہے. اسی وجہ سے یہ آپ دیکھیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ہدایت کی کہ اب تمہارا ایک نظم حکومت وجود میں آنے والا ہے, تو اس میں سب سے پہلی بات کیا کہی؟ سب سے پہلی بات یہ کہی کہ ان تود الامانات الی اہلہا, یعنی اب ذمہ داریاں ان لوگوں کو دینی ہیں. یہ ذمہ داریاں جب ایک نظم حکومت قائم ہوگا تو دی جائیں گی نا, ان لوگوں کو دینی ہیں جو اس کے اہل ہیں. تو پہلی چیز کیا ہوئی کہ بیوروکریسی وجود میں آنی ہے, فوج وجود میں آنی ہے, عدلیہ وجود میں آنی ہے. یہاں ساری تگو دو یہ ہونی چاہیے پورے نظم کی کہ میرٹ پر آئے. یہ سیاسی ذمہ داریاں, یہ بسا اوقات جس کو ہم میرٹ کہتے ہیں, وہ متعین نہیں کر پاتا.
اچھا,
یعنی بارہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد ایسے لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے کہ جن کو اگر آپ کوئی معیار بنا کے دیکھیں تو شاید وہ اس پر پورے نہ اترتے ہوں. وہاں معیار ہی یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد فلاں اور فلاں کو حاصل ہے, لیکن یہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے نا. یہاں فیصلہ لوگوں نے نہیں کرنا, یہاں فیصلہ قواعد نے کرنا ہے, ضوابط نے کرنا ہے. اگر کسی چیز کے لیے تعلیم کا کوئی معیار ہے تو ہر حال میں پورا ہو, اگر کسی چیز کے لیے ہنرمندی کا کوئی معیار ہے تو اس کو ہر لحاظ سے ملحوظ رکھا جائے. تو یہاں بنیادی چیز کیا ہے؟ عدلیہ میں, افواج میں, اسی طرح ظاہر ہے اسی کا ایک ذیلی ادارہ پولیس بھی ہے, اور اس سے آگے بیوروکریسی میں. یعنی آپ امانات, یہ امانات کا لفظ بڑا اہم ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے. یعنی جو کچھ آپ کے سپرد کیا گیا یہ قومی امانتیں ہیں, یہ عہدے بھی قومی امانتیں ہیں, یہ ذمہ داریاں ہیں جو آپ پر ڈالی گئی ہیں. اور جب امانت کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب قوم نے یہ امانت دیا, خدا بھی اس کو امانت کہہ رہا ہے.
اچھا,
تو یہ امانتیں ہیں, ان میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہر حال میں اہلیت پر ہونا چاہیے, پہلی چیز. اور اس کے بعد ان کو کیا کہا ہے کہ اب تم نے نیچے کام کرنا ہے, یعنی عدلیہ نے فیصلے کرنے ہیں. اسی طرح افواج کو کسی موقع کے اوپر کوئی اقدام کرنا ہے جو ذمہ داری انہیں دی جائے گی. اسی طرح کا معاملہ بیوروکریسی کا ہوگا, وہ تو روز یہی کرتی ہے, محکموں کو چلایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں کیا کہا؟ انتحکم بالعدل, یعنی جو فیصلہ بھی اب ہوگا عدل اور انصاف کے ساتھ ہوگا. تو یہ دیکھیے کہ یہاں سیاسی مفادات زیر بحث ہی نہیں, سیاسی ترجیحات زیر بحث نہیں, سیاسی نتائج زیر بحث نہیں. یہاں پر میرٹ, میرٹ اور صرف میرٹ, یعنی اہلیت کی بنیاد پر فیصلے ہوں. تو اگر بیوروکریسی بھی یہ طے کر لے کہ اس کو قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے, اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہاں رخ کیا ہے اور صورتحال کیا ہے. قانون کی پابندی اگر اس طریقے سے ہوگی اور قانون کی خلاف ورزی پر سیاستدانوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا جائے گا, تو آپ کچھ عرصے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ سیاستدان اس طرح کا حکم نہیں دے سکیں.
اچھا,
یعنی ان کی یہ قوت ختم ہو جائے گی کہ وہ یہ بات کرے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اگر عدلیہ قانون کے مطابق فیصلے دینا شروع کر دے, آنکھیں بند کر لے, اس سے کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا قانون ہے, تو یہ لوگ آئیں گے نہیں اس کے بعد. یعنی آہستہ آہستہ عدلیہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے گی, یہ اپنے سیاسی معاملات اس طرح نہیں لائیں گے. یہاں ابھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ رعایت ہو جائے گی, کچھ لحاظ ہو جائے گا, کچھ سیاسی چیزوں کو سامنے رکھ لیا جائے گا, یہاں سے اشارہ ہو جائے گا, وہاں سے اشارہ ہو جائے گا. جب آپ ان سب چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر اصل میں عدلیہ ایوان عدل بنتی ہے, اور لوگ آتے ہیں تو پھر ان کو پورا اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی, یہاں تو انصاف ہوگا. بیوروکریسی کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ وہ قانون کی حکمرانی قائم کرے, قانون کا پوری طرح پاس کرے, قانون کے مطابق فیصلے کرے, قانون سے ہٹ کر کسی حکم کو ماننے سے انکار کر دے. پولیس بھی یہی کرے, افواج بھی یہی کرے, اور اسی طرح کا معاملہ ہو. یعنی میں تو ہمیشہ سے یہ رائے رکھتا ہوں کہ اگر کسی موقع کے اوپر غیر آئینی یا غیر قانونی حکم دیا جاتا ہے تو نہ فوج کے کسی آدمی کے لیے ماننا اس کو ضروری ہے, نہ پولیس کے لیے, نہ کسی دوسرے کے لیے. ایک ملک یا ایک ریاست میں عدلیہ میں معاملہ چلا جائے گا اگر یہ کہا جائے گا کہ یہ حکم کیوں نہیں مانا گیا, اور پوری حفاظت اس کو حاصل ہونی چاہیے کہ یہ قانون کے خلاف ہے. اور قانون کے خلاف یا آئین کے خلاف حکم ماننا, یہ بجائے خود قومی میثاک سے روگردانی کرنا ہے, یہ اس معاہدے سے نکلنا ہے جس کے تحت ہم سب ریاست کا نظم بنانے کے لیے قانون کی پابندی کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, بہت ہی اہم نکات آپ نے پیش کیے ہیں کہ وہ عناصر جو کہ ریاست کی انان جن کے ہاتھ میں ہے, جو روزمرہ معمولات میں اسی طرح سے عدل و انصاف میں بیوروکریسی, ان کو کیسے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. اچھا, ایک بات ہم سب بیان کیجئے گا, آپ نے پاکستان ہی میں ظاہری بات ہے شعور کی پوری نظر, جو پاکستان کی تاریخ ہے اتنی آپ کی عمر ہے. ہمارے ہاں ہر جگہ پر ایک بات کی جاتی ہے, وسیع تر قومی مفاد, وہ بیوروکریسی میں بھی ہو, وہ عدلیہ میں بھی ہو, وہ انتظامیہ میں بھی, سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو وقتی مسئلہ ہے یہ تو چلیں قانون کے مطابق جس طرف بھی ہم حل کر دیں, لیکن جو وسیع تر قومی مفاد ہے اس کو ہمیں ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے, اس لیے کہ قانون کے مطابق اس مسئلے کو اگر ہم نے یہاں حل کر دیا تو وہ جو وسیع تناظر ہے, قوم کا مستقبل ہے, قوم کا مفاد ہے, اس میں نیشنل سیکیورٹی بھی آتی ہے, اس میں خطے کی صورتحال بھی آتی ہے, اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہماری نظریاتی سرحدیں کہیں مجروح تو نہیں ہو رہی. تو ایک انسان ہے, وہ ایک نفسیاتی وجود بھی رکھتا ہے, اس کا ایک شعوری وجود بھی ہوگا, کوئی نظریہ بھی ہوگا, ظاہری بات ہے انسان ہی بیٹھے ہیں ہر جگہ, تو وہ کیسے اپنے آپ کو روکیں کہ ہمارے کسی فیصلے سے وسیع تر قومی مفاد جو ہے وہ متاثر نہ ہو.
یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ سیاستدانوں کا کام ہے, وہ دیکھیں. یعنی قوم نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے وہ دیکھیں قومی مفاد کیا ہے کیا نہیں ہے, اور قومی مفاد بھی کبھی سچائی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. قومی مفاد کے بارے میں ہمیں قرآن نے یہ تعلیم دے دی ہے کہ قائم بالقسط ہو گئے تو اسی میں قومی مفاد ہے. قائم بالقسط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ذاتی معاملات میں, قومی معاملات میں, غیروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں, یعنی قرآن نے صریح لفظوں میں یہ کہا ہے کہ دشمن قوموں سے معاملہ کرنے میں بھی قائم بالقسط رہو, انصاف پر قائم رہو. تو قومی مفاد بھی اصل میں اسی میں ہے, تاہم کسی موقع کے اوپر قسط کا معاملہ نہیں ہوتا. تدابیر میں ایک رائے, دوسری رائے, تیسری رائے ہو سکتی ہے, یا آپ اپنی ترجیحات قائم کرتے ہیں, تعلقات بنانے ہیں, فلاں سے رکھنے ہیں, فلاں سے نہیں رکھنے, یہ فیصلہ کرنا سیاستدانوں کا کام ہے. یعنی یہ فیصلہ کرنا عدلیہ کا کام نہیں ہے, یہ بیوروکریسی کا کام نہیں ہے. ان سے کوئی مشورہ مانگا جائے کسی موقع کے اوپر, وہ دے دیں بس اپنی رائے بیان کر دیں, اس سے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں یعنی امریکہ میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا تھا جب افغانستان سے انخلا ہوا ہے, تو وہاں افواج کے سپہ سالاری کو بلایا گیا
جی,
اور آپ نے اس کی گفتگو سنی
کانگریس,
اس سے کہا گیا کہ تم نے یہ مشورہ دیا تھا, اس نے کہا میں نے دیا تھا یہ مشورہ. وہ مشورہ صدر کی رائے کے خلاف تھا, وہ مشورہ نہیں مانا گیا. اس سے پوچھا گیا کہ تم نے استعفیٰ کیوں نہیں دے دیا اس کے نتیجے میں, تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ میرا کام مشورہ دینا ہے, یعنی استعفیٰ دے کر کیا میں سیاسی دباؤ میں اضافہ کر دیتا, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. تو اپنی ذمہ داری کے حدود کو پہچاننا اور ان کے اندر رہ کر قانون کے مطابق کام کرنا, یہ ہم جتنا زیادہ حاصل کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے خیر و برکت کی بات ہوگی. ہماری پولیس کیسے خراب ہوئی ہے؟ ظاہر ہے سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا تو خراب ہوئی. تو اس لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ کسی قوم کی افواج کے ساتھ لوگوں کی محبت نہ رہے, اور لوگوں کی محبت, دل کی گہرائیوں سے محبت جو مجھے بھی ہونی چاہیے اور آپ کو بھی, وہ اسی وقت ہوتی ہے جبکہ ہر طبقہ, ہر گروہ, ہر ادارہ اپنے حدود میں کام کرتا ہے, اور وہ حدود ہمارے آئین نے طے کر دیے ہیں. آئین میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جس میں بہتری ہونی چاہیے, تو جو قاعدے طے ہیں اس کے مطابق آپ آئین میں ترمیم کر لیں, تبدیلی کر لیں. قانون میں بھی اسی طریقے سے قانون سازی ہوتی رہتی ہے, لیکن جب ایک قانون بن گیا ہے تو اس کی پیروی کی جائے گی طابق النال بالنال, جیسے کہ ہے. اور بیوروکریسی کا کام یہ ہے کہ وہ قانون کا نفاذ کرے, عدلیہ کا کام یہ ہے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلے کرے, اور افواج کا کام یہ ہے کہ وہ حفاظت فراہم کریں کہ جن کے حصار میں یہ سارا نظم چلتا رہے.
ٹھیک ہے, سب اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کو ہوئے ہیں خود سیاست دانوں سے اقتدار کو جن لوگوں نے لیا ہے, اس میں ایک پورا کا پورا ایک پس منظر ہے خود بیوروکریسی کے اندر. جو لوگ اس جگہ پر بیٹھتے ہیں, ظاہری بات ہے قوم کے غیر معمولی ذہین نوجوان بالکل افلاطون ارسطو کی طرح پوری زندگی محنت کر کے مقابلے کا امتحان پاس کرتے ہیں, وہ یہ سوچتے نہیں ہوں گے کہ جی ہم لوگ ہیں جو جانتے ہیں, ہمارے لینگویج ہمیں آتی ہے, ورلڈ ویو ہمارا ہے, نظام چلانا ہمیں آتا ہے, یہ اٹھ کے آگے ہیں چند ووٹوں کی بنیاد پر, ہسکٹے پہن کے سیاستدان, ان کو تو فائل پڑھنی بھی نہیں آتی. تو آپ سے آپ کو جذبہ پیدا ہوتا ہوگا بھی اصل تو ہمارا ہی قلم ہے جس سے ہم ریاست چلا رہے ہیں, تو اس میں یہ چیز آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پھر یہ کیسے ممکن ہوگا اگر سیاستدان بھی اس سطح پہ کوالیفائڈ نہ ہو تو بیوروکریسی دل سے ان کا احترام کیسے پیدا کرے گی؟ کیونکہ نتیجہ ہم نے یہی دیکھا کہ پوری کی پوری ریاست تو پھر بیوروکریسی چلا رہی ہوتی ہے.
بیوروکریسی کو چلانی چاہیے, وہ بنائی اسی لیے گئی ہے, اس کی ذمہ داری یہی ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ ذرا برتر جگہ کے اوپر کام کرنا چاہے, یعنی یہ تو در حقیقت ملازمت ہے نا, آپ نے اپنے آپ کو ملازمت کے لیے پیش کر دیا ہے, تو پھر آپ چلے جائیں سیاست میں, چلے جائیں, جا کے دیکھ لیں, آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ چار ووٹ بھی ملتے ہیں یا نہیں ملتے. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, وہ لوگوں کا اعتماد لے کے آئے ہیں.
بہت اہم بات.
اور ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بہت اچھی فائل پڑھ کے دکھائیں, ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے چیزوں کی تنقید کریں, یہ کام تو آپ کے ذمے ہے, یہ آپ کو کر کے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کی مدد کرنی ہے. وہ اس لیے اس مقام پر بیٹھے ہیں کہ وہ قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہی ہے کہ قوم نے ان پر اعتماد کیا ہے کہ وہ ان کا نظم چلائیں, تو وہاں آپ کو ایک خادم کی طرح سامنے کھڑے ہونا چاہیے اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. رہ گئی یہ بات کہ ہمارے ہاں بہتر لوگ سیاست میں آئے ہیں, یہ بات کہ زیادہ پڑھے لکھے ہوں, تو یہ ایک تدریجی عمل ہے, اس کے لیے قوموں کی تعمیر کی جاتی ہے, یہ بساط نہیں الٹ دی جاتی. قوم کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے, یہ حق تلفی ہے ان کی کہ میں یا آپ ان کی جگہ کھڑے ہو کے بات کریں. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اس کے لیے کہ وہ قوم کی نمائندگی کریں, قوم نے انہیں اس لحاظ سے قبول کر لیا, اور پھر اپنے ووٹ کی قوت سے ان کو یہ اختیار دیا کہ وہ معاملات کریں. آپ خود سوچئے کہ اگر میں ایک کاروبار کرنے کا فیصلہ کروں, اور اس کاروبار کے لیے میں تمام ضروری سہولتیں فراہم کروں, اور میں اس کے لیے بہت ہی ہنر مند لوگوں کو بھرتی کروں, اور وہ میری فیکٹری یا میرا کاروبار یا میری کمپنی چلانے کے لیے آئیں, اور اس کے بعد وہ مجھے یہ بتانا شروع کر دیں کہ اب آپ کو گھر کیسے چلانا ہے اور یہ کام کیسے کرنا ہے. تو اصل میں قوم کیا ہے؟ قوم مالک ہے, قوم نے نظم قائم کیا ہے.
بہت
یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور حق ان کو خدا نے دیا ہے کہ ہمارے اوپر ایک نظم قائم ہونا چاہیے. تو یہ تو ان کے نمائندوں ہی کا کام ہے, وہ ان پڑھ ہیں, وہ جاہل ہیں. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بری رائے قائم کرے, وہ جو کچھ بھی ہے وہی قوم ہے. اور آپ نے اگر اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا ہے تو اپنے حدود کے اندر رہ کر یہ خدمت کریں, وہاں بہتری کے لیے اور طریقے ہیں. وہ طریقے مسلحین اختیار کرتے ہیں, ریفارمرز اختیار کرتے ہیں, وہ اساتذہ اختیار کرتے ہیں, وہ درسگاہوں کے اندر بہتری آتی ہے, وہ قوم کے مجموعی نظام میں اور بہت سے راستے ہیں جن میں جدوجہد کی جاتی ہے. میں نے تو ایک زمانے میں یہ تجویز بھی پیش کی تھی, اور یہ لکھی ہوئی موجود ہے ہمارے رسالے میں, بھی کہیں مل جائے گی آپ کو, کہ جس طریقے سے جس وقت بیوروکریسی کا انتخاب ہوتا ہے, میں چونکہ پڑھاتا رہا ہوں ایک لمبے عرصے تک, تو وہاں تربیت کی جاتی ہے 9-10 مہینے کی سول سروس اکیڈمی میں. اسی طرح کی ایک پولیٹیکل اکیڈمی بھی قائم کر دینی چاہیے جس میں لوگ جب منتخب ہو کے آئیں تو ان کو بتایا جائے کہ اسمبلی کیسے چلتی ہے, اسی طرح حکومتیں کیسے چلتی ہیں. تو ایک اشرافیہ اس نوعیت کی بھی وہاں تربیت پاتی چلی جائے گی اور آہستہ آہستہ اس میں بہتری آئے گی. تو یہ تدریجی بہتری ہے, آپ قوم نہیں تبدیل کر سکتے, حکومت قوم کی ہے, قوم ساری ان پڑھ ہے, قوم دو لفظ نہیں جانتی, تو کیا مطلب اس کے بعد آسمان سے فرشتے لائے جائیں گے؟ نہیں, اس قوم نے ہی اپنا فیصلہ کرنا ہے. تو حکومت کے معاملات کا تعلق قوم کے انتخاب سے ہے اور ان اداروں کا تعلق اس میرٹ سے ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ مقرر کیے جاتے ہیں اور ان کو ایک خادم کی جگہ کھڑے ہو کر اپنی ذمہ داریاں انجام دینی چاہیے.
ٹھیک, اچھا ہم سے ایک اور نقطہ بیان فرمائیے گا. آپ نے کہا قوم کا انتخاب ہے, قوم جس کو منتخب کرتی ہے اسی کا حق ہے کہ وہ اس جگہ پر بیٹھے, جو لوگ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ اپنا کام کریں. ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ہاں بلکہ دنیا بھر کے اندر یہ ماڈل باقاعدہ سامنے آیا کہ یہی جو ذہین لوگ ہیں انہی پر مشتمل ایک قومی حکومت بنا دی جائے, ٹیکنوکریٹس کی حکومت, اپنے اپنے شعبے اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں. تو پھر اس میں کیا خرابی؟ عقل تو یہ کہتی ہے بظاہر کہ اگر سیاستدان وزیر بن گیا ہے ہیلتھ کا یا کسی اور شعبے کا اور اس کو اس کی کچھ تکنیکی معلومات نہیں ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ جو شعبے کا ماہر ہے اسی کو آپ وہاں بٹھا دیں تو ہر شعبے میں اس کا ماہر بن جائے؟ قوم اگر ان پڑھ ہے جاہل ہے تو کم سے کم نظام چلانے والے, ان کو سہولیات فراہم کرنے والے وہ تو پڑھے لکھے مل جائیں گے.
یہ دونوں ماڈل دنیا میں موجود ہیں لیکن یہاں پر بھی صرف فرق یہ واقع ہوتا ہے کہ آخری فیصلہ مثال کے طور پر صدر صاحب کے پاس چلا جاتا ہے جی. یا اس فیصلے کی تائید میں یا اس سے متعلق قانون سازی میں دوسرے ادارے جیسے سینٹ ہے کانگریس ہے وہ اپنا کردار انجام دیتے ہیں. اقتدار انہی کے پاس ہے, آخری فیصلہ انہی کے پاس ہے. اب آپ نے ذمہ داریاں دینی ہیں تو ذمہ داریاں آپ اس اصول پر بھی دے سکتے ہیں, یعنی کوئی لازم نہیں ہے کہ وزارتیں بھی ہر حال میں لوگوں کے منتخب نمائندوں کے پاس ہونی چاہیے, یہ کوئی لازم نہیں ہے. یعنی یہ جو وزارتیں جو ایک نظم کو چلانے کے لیے ہیں اس میں آپ جو ماڈل چاہے اختیار کر لیں. اچھا, لیکن فائنل اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ فائنل اتھارٹی لوگوں کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے. اس کا ایوان خواہ وہ دارالعمراء ہے خواہ وہ ہاؤس آف کامنز ہے, اس کا جہاں کہیں بھی ظہور ہو رہا ہے وہ عوام ہی کی طرف سے ہوگا. اس کے راستے کیا ہیں وہ دنیا بھر میں بہت سے ماڈل موجود ہیں, اس میں کسی چیز پہ اصرار کی کوئی وجہ نہیں. مجھے خود امریکی نظام زیادہ پسند ہے اس معاملے میں, لیکن یہ پسند ناپسند کی بات ہے. اب ہمارے ملک میں ایک آئین بنا دیا گیا, وہاں ہماری قومی قیادت نے برسوں کے تجربات سے ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے پارلیمانی نظام کو پسند کیا ہے. آئین اور دستور روز روز نہیں بنتے, پوری قوت کے ساتھ اسی دستور کے لحاظ سے اب ہمیں کام کرنا ہے. اس میں ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ وزارتیں یا ذمہ داری آخری درجے میں, اب تو بلکہ ہمارے ہاں یہ طے ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم بھی نہیں بلکہ یہ کیبنٹ کی ذمہ داری. اب اس پر بھی کچھ اعتراضات پیدا ہوتے ہیں, اس سے بھی نظم حکومت بہت سست ہوتا ہے. ایسی چیزوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. اس میں عدلیہ بھی بعض موقعوں کے اوپر بڑے اصولی قسم کے فیصلے دیتی رہی ہے. تو میرے نزدیک اس معاملے میں تو دیکھیے پارلیمنٹ جو چاہے تبدیلی کر لے, لیکن وہ اسی اصول پر ہوگی کہ سیاسی فیصلے اصلاً لوگوں کے منتخب نمائندوں کو کرنے ہیں. وہ نظام اس کے لیے کیا بناتے ہیں وہ امریکی بھی ہو سکتا ہے, فرانس کا بھی ہو سکتا ہے, برطانیہ کا بھی ہو سکتا ہے, وہ نیا بنا لیجیے, اس میں کیا مانے.
ٹھیک, اچھا ہم سب ایک اور چھوٹا سا سوال, آپ شاید اس کو پتہ نہیں کس طرح پرسیو کریں, لیکن یہ کہ سیاسی معاملات سیاستدانوں کے سپرد ہونے چاہیے ہیں, ایک استدلال یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جی پہلے آپ جانیں تو صحیح علم تاریخ کو, سیاست کو, فلسفے کو, ورلڈ ویو کو, نظام کو, ریاست کو, اتنی اہم معاملات ہیں وہ اس طرح سیاستدانوں کے سپرد کیے کیسے جا سکتے ہیں؟ تو ذہین ترین لوگ ہیں جو اس سطح پر جا کر فیصلہ لینے کی قوت رکھتے ہیں, یہ سیاستدان تو ہلکے میں الیکشن لڑتے ہیں اور یہ ٹرانسفارمر اور روڈوں اور سڑکوں اور نالیوں ان کے اوپر ان کی سیاست چل رہی ہوتی ہے. اتنے بڑے وسیع تر قومی معاملات, اس میں آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے ڈیل کرنا ہے, اس میں آپ نے خطے کو دیکھنا ہے, سیکیورٹی کے مسائل ہیں, تو یہ اہم معاملات اتنی کم کیپیسٹی رکھنے والے لوگوں کو دیے کیسے جا سکتے ہیں؟
یہ کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ وہ ہم سے بہت بہتر ہوتے ہیں. ہم جو بعض علوم و فنون کے ماہرین ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا مشورہ دیں, رائے دیں, دیانتداری کے ساتھ اگر کوئی ذمہ داری دی جائے تو اس کو پورا کریں, یہ ہمارا کام ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کی جگہ لینے کی کوشش کریں. اور یہ جو تقریر فرمائی آپ نے کہ ان کے سپرد کر دیے جائیں, آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ سپرد کر دیے جائیں؟ ان کے سپرد کیے گئے ہیں, یہ معاملات انہی کے پاس ہیں, اس لیے کہ حکومت انہوں نے قائم کرنی ہے, قوم نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے. یہ اصل میں اپنے آپ کو کسی برتر جگہ پر رکھ کر گفتگو ہے. یہ افلاطون کے زمانے سے فلسفی کرتے رہے ہیں، یہ علماء بھی کرتے ہیں بعض موقعوں پر، ہم تو دین کو جانتے ہیں، دینی علوم سے واقف ہیں، اس وجہ سے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم حکومت کریں. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظم بنایا ہے اس میں یہ بالکل واضح ہو گیا ہے، دنیا کی تاریخ اس بات کے اوپر گواہی دیتی ہے کہ اقتدار کے فیصلے اس سے پہلے بھی دنیا کی تاریخ میں ان اصولوں پر نہیں ہوئے جن پر لوگ سمجھتے ہیں. یہ جتنے بھی ہنر مند ہیں، علماء ہیں، یعنی کسی بھی فن کے، میں دین کے علماء کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے کہ ایک مسلمانوں کی حکومت میں دین کے علماء کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اسی طرح ہنر مندوں کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، بہت سے دوسرے علوم ہیں جیسے معیشت ہے، معاشرت ہے، اس سے بارے میں بھی بڑے بڑے ماہرین، سماجیات کے ماہرین، ان کی خدمات درکار ہوتی ہیں. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ خدام کی جگہ پر ہی کھڑے ہوں گے، قوم کے سامنے قوم کے خدام ہیں، اور جن لوگوں کو قوم نے ذمہ داری دی ہے یہ ان کا کام ہے کہ وہ فیصلے کریں. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تحقیر کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی مدد کریں، ان کو علمی طریقے سے جو کچھ بتانا ہے بتائیں. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ نالیاں بنانی ہے، یہ ٹرانسفارمر لگانا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مقامی حکومتوں کو کبھی قائم نہیں ہونے دیا. یعنی جمہوریت کی جو دو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمارے یہاں مفقود ہیں بالکل. ایک یہ کہ مقامی حکومتوں کا نظام ہم اس طرح نہیں بنا سکے جس طریقے سے دنیا کی جمہوریتوں میں وہ چل رہا ہے. سب سے زیادہ اہمیت اس کو دینی چاہیے. مقامی حکومتیں جتنی مضبوط ہوں گی، جتنی فعال ہوں گی، اتنا ہمارے ہاں سیاست کا معیار بہتر ہوگا.
امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں
ایسے ہی، دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ جس وقت یہ معاملات مقامی حکومتوں سے متعلق ہو جائیں گے تو پھر ہمارے جو نمائندے ہیں وہ بھی اور طرح کے منتخب ہو کے آئیں گے، لوگ ان کے انتخاب میں بھی اور چیزوں کو ملحوظ رکھیں گے، وہ فی الواقع قانون ساز اسمبلی کے اندر اپنی خدمات انجام دیں گے، تو یہ معیار بھی اس کے نتیجے میں بہتر ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے سیاسی جماعتوں پر توجہ نہیں دی. میں نے ایک زمانے میں جب ایک سیاسی جماعت خود میرے اپنے گھر میں بننے کے مراحل سے گزر رہی تھی تو اس وقت ایک ذمہ دار لیڈر کو یہ مشورہ دیا تھا کہ لوگ تو اس لیے سیاسی جماعت بناتے ہیں کہ ان کو اقتدار میں آنا ہے، آپ اس لیے ایک سیاسی جماعت بنائیے کہ آپ کو اس ملک کو ایک بہت اعلیٰ درجے کی اپوزیشن پارٹی دینی ہے.
اچھا،
یعنی یہ فیصلہ کر لیجئے. اب دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہوگا، جب آپ اقتدار میں آنے کو ہدف بنائیں گے تو آپ کو پس پردہ قوتوں کی مدد بھی کسی نہ کسی موقع پہ لینی پڑے گی، اس لیے کہ ہم اس ملک سے واقف ہیں. آپ کو اس کے لیے الیکٹیبلز کے ساتھ بھی معاملات کرنے پڑیں گے لازماً، کیونکہ اس کے بغیر آپ جیت نہیں سکتے. وہ تو ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہماری اس قیادت کو بھی کرنا پڑے تھے معاملات جس نے اس ملک کو بنایا تھا، اس کی تاریخ سے بھی ہم واقف ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا ان کی خدمت میں کہ یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کے ہاں یعنی پیغمبر کی قیادت میں جب لوگ مدینے میں مفادات سے متعلق ہوئے تو منافقین پیدا ہو گئے، تو یہ آپ کے ہاں بھی آئیں گے، یہ فریب دیں گے، یہ چھوڑ جائیں گے، یہ وفاداریاں تبدیل کیا کریں گے، یہ رسوا کر ڈالیں گے. آپ جو بڑی اعلیٰ قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی پوری نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو اپوزیشن کی سیاست کرنی ہے، اور میں نے مثال دی ان کو کہ ایک شخص تھا نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب، انہوں نے اس ملک کے اندر فیصلہ کیا کہ مجھے اپوزیشن کی سیاست کرنی ہے، تو آپ پلٹ کر دیکھیں کہ یہاں جمہوری روایات کو قائم کرنے میں، جمہوری جدوجہد میں اس ایک شخص کا کیا کردار ہے. تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو ایک ایسی جماعت بنانی ہے جو بہت ہی اعلیٰ جماعت ہو، جو اصولوں کو پختہ پکڑ کر بیٹھ جائے، ان کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، جس میں اگر کوئی آدمی ادنا درجے میں بھی اس نوعیت کے مفادات کا اسیر ہو رہا ہو تو وہ وہاں پر برداشت ہی نہ کیا جائے. تو اس سے وہ 20 ہوں 25 ہوں 10 ہوں 15 ہوں، وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہماری پارلیمنٹ میں فی الواقع احتساب کا کردار ادا کریں گے، یعنی ان کی سیرت. اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک زمانے میں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں دیکھا، اس سے پہلے ایوب خان کے زمانے میں دیکھا، کہ ایسے لوگ 4-5 آ گئے اور انہوں نے پوری پارلیمنٹ کی نوعیت بالکل تبدیل کر دی، بحث مباحثے کا معیار بالکل تبدیل کر دیا، قانون سازی کے مواقع بالکل تبدیل کر دیے. تو چند لوگ بھی بعض اوقات بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے مشورے تو بس یہی ہوتا ہے کہ طوطی کی آواز ہے کارخانے میں بلند ہو گئی، کون سنتا ہے فغان درویش.
آپ سے بہت ہی اہم نکات آپ نے آج اٹھائے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. اچھا یہ بیان فرمائیے گا، ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کا حل میں چاہتا ہوں، چونکہ آپ کی ایک نظر ہے سیاست پہ بھی، تاریخ پہ بھی، ہمارے ملک کے سماجی حالات پہ بھی. کہا یہ جاتا ہے کہ جی انسان اگر حق کے ساتھ کھڑا ہو، چاہے وہ عدلیہ میں ہو چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو، کانسیکوینسز اس کو پھر بھگتنے پڑتے ہیں. ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ہاں خود وہ لوگ جن کے
پاس اختیار نہیں تھا بلکہ وہ تو صرف محض ایک اعلی کار کے طور پہ کام کر رہے تھے، وہ بھی برسوں جیلوں میں رہے صرف اس لیے کہ کسی فائل پہ انہوں نے سائن کر دیا۔ تو پریشر جب آتا ہے، میں بہت ہی سیدھے سیدھے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب کوئی فون آ جائے اور کہا جائے کہ جی یہ خلاف قانون بات ہے، ایک جج اور ایک بیوروکریٹ، دینی اخلاقی قانونی ذمہ داری کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پھر نوکری بھی جائے گی، عزت بھی جائے گی، آپ پر کرپشن کے الزامات بھی لگیں گے، معاشرے میں بھی رسوائی ہوگی، ہو سکتا ہے پابند سلاسل بھی کر دیا جائے۔ ہم نے دیکھا لوگوں کو سالٹری کنفائنمنٹ میں بھی رکھا گیا محض اس لیے کہ انہوں نے کوئی حکم نہیں مانا۔ تو پھر یہ تو بڑی ہی مشکل اور بڑی کٹھن وادی ہے، ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے ہی اونچا مقام ہے، کوئی وہاں پہنچ گیا تو بڑے خطرے کی چیز ہے۔
یقیناً اس میں کیا شک ہے، جب آپ اس میدان میں آئے ہیں تو آپ جب قانون کے مطابق فیصلے کریں گے اور قانون کی بنیاد پر کوئی نقطہ نظر قائم کریں گے اور پھر اس کے لیے آپ ڈٹ جائیں گے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نتائج آدمی کو بھگتنا پڑتے ہیں، لیکن اسی سے قومیں بنتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی نتائج بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کی گلی میں جائے کیوں، گھر میں بیٹھ جانا چاہیے۔ یعنی اس کے بڑے اچھے طریقے ہیں کہ آپ کی کوئی ہنر سیکھیے اور پلمبر کا کام کر لیں۔ جب آپ نے ایک ذمہ داری لی ہے، آپ گئے ہیں، آپ ریاست کے نظم کا حصہ بن رہے ہیں، تو پھر آپ کو ان تمام نتائج کا اپنے سامنے ادراک کر کے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہی تبلیغ کرنی چاہیے، یہی تعلیم دینی چاہیے کہ ہر شخص قانون کے مطابق کام کرے، قانون کی حکمرانی اسی میں خیر ہے۔ میں نے ایک مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں اگرچہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ایک نوعیت کی ملوکیت قائم ہو گئی، بادشاہت قائم ہو گئی، لیکن ہمارے ہاں کی بادشاہت کی ایک خصوصیت رہی، اور وہ یہ کہ چونکہ ہمارے فقہا نے ایک باقاعدہ قانون مرتب کر دیا اور اس کو ایک ایسی صورت دے دی کہ لوگوں میں اس قانون کی قدر و قیمت غیر معمولی تھی، وہ اس سے وابستہ ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس قانون کے تحت کر لیا۔ آج بھی صورتحال یہی ہے، یعنی ایک عام آدمی ہمارے قاضی کا فیصلہ اتنے شرع صدر سے قبول نہیں کرتا جتنا امام ابو حنیفہ کا فیصلہ قبول کرتا ہے۔ تو یہ صورت جب پیدا ہوئی تو اس کے نتیجے میں باوجود اس کے کہ ملوکیت تھی، وہ قانون کی پابند رہی بڑی حد تک، یہ نہیں کہ خلاف ورزی نہیں ہوئی، وہ قانون کی حکمرانی اور قانون کی پابندی اسی میں خیر ہے۔ اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، یہ قیمت سیاستدانوں کو بھی دینی پڑتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچ گئے، یہ سب تو ہوتا ہے۔
ٹھیک، اچھا ہم سے بتائیے گا کہ ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک قربانی، ایک آدمی، ہمارا کیا رول ہے؟ ریاست اسی طرح چلتی رہے گی؟ ایک چھوٹا سا مثلا کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، کوئی اہلکار ہے، وہ اگر انکار کر بھی دے تو اس کو برخاست کر دیں گے، معاملہ تو اس طرح؟ تو کہا ہی جاتا ہے کہ جی پورا کا پورا سسٹم جب اس طرف جا رہا ہے تو ایک شخص اس کی مخالفت میں کھڑا ہو کے اپنا ہی نقصان کرے گا، سسٹم تبدیل نہیں ہوتا۔
دیکھیے یہ کوئی استدلال ہی نہیں ہے، وہ ایک کے بعد دو ہوں گے، دو کے بعد تین ہوں گے۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ میں اکیلا کیا کر لوں گا، یعنی یہ کہ آپ سسٹم سے لڑنا شروع کر دیں، یہ تو میں مشورہ نہیں دوں گا، لیکن آپ اپنے دائرے میں قانون کی پابندی کریں گے، ورنہ آپ معاملہ چھوڑ کے الگ ہٹ جائیں گے۔ یہ ہر آدمی کو کرنا چاہیے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر تو اصل میں جو غلاظت پھیلی ہوئی ہے وہ اس کے تفل میں اضافہ کرتا چلا جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک ایک دو دو چار چار لوگ، یہاں تک کہ جب ان کی تعداد متبہ ہو جاتی ہے، وہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس کے بعد بحثیت مجموعی قومیں اور معاشرے وہ ترقی کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا ہے دنیا بھر میں۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے سارا کا سارا معاشرہ بالکل پاکیزہ بنا کے آپ کو دے دیا جائے، اس کے بعد آپ پاکیزگی اختیار کریں گے؟ برے حالات میں، نازک صورتحال میں پاکیزگی پر قائم رہنا، قانون کی پابندی کرنا، قانون کا احترام کرنا، قانون کا صحیح طریقے سے نفاذ کرنا، یہ ایک ایک شخص یہ شمع جلاتا ہے تو اسی سے روشنی ہوتی ہے، تو اس میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، کم و بیش 10 سال کے قریب آپ نے خود بھی پاکستان کی جو ٹاپ بیوروکریسی ہے ان کو دین کی تعلیم دی، سول سروس اکیڈمی میں باقاعدہ خدمات بھی انجام دی۔ آخر میں چند منٹ میں بس باقی ہیں تو کچھ حوصلہ افزا بات بھی کریں ہم۔ یہ بیان فرمائیے گا، وہ لوگ جو وہاں پر آتے ہیں، آپ کا پاکستان کی قوم کی ذہانت سے، انٹلیکٹ سے براہ راست رابطہ رہا، خود آپ نے تدریس کے فرائض انجام دیے، روشنی کی کرن بھی ہے، امید بھی ہے کہ ہماری قوم میں ٹیلنٹ ہے، اگر صحیح رستے پہ کھڑے ہو جائیں، خود ہماری بیوروکریسی کھڑی ہو جائے تو ملک آگے بڑھ سکتا ہے، ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے، کچھ امید کی کرن بھی ہے؟
میری تو ہمیشہ سے یہ رائے، ہماری قوم بہترین قوم ہے۔ دیکھیے بہت بڑی آبادی ہے ہمارے یہاں، جس درجے میں ہمیں اپنی قوم کی تربیت کرنی تھی اس کے وسائل بھی بعض اوقات ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ جب بہت اچھے نصابات بنا دیے گئے تو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس تو دیہات میں بھیجنے کے لیے استاد ہی موجود نہیں ہے. تو ایک صورتحال یہ ہے کہ گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا, وہ بہرحال موجود ہے. اس سب کے باوصف ہماری قوم میں نہایت اعلیٰ درجے کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جو اپنی سیرت اور کردار کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں لیکن ایک برا نظام بعض اوقات ان کو آگے نہیں آنے دیتا, ان کی قدر و قیمت نہیں پہچانتا, ان کے لیے مواقع نہیں پیدا کرتا. وہ اپنی جگہ ایک الگ بات ہے. میں نے ایک مرتبہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ قحط الرجال ہے, اعلیٰ درجے کے بڑے لوگ پیدا نہیں ہوتے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا.
اچھا,
یعنی کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کے پیدا ہونے کا توازن بگڑنے دیا ہو؟ یعنی 1%, 2% اوپر ہو گیا, نیچے ہو گیا, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اللہ یہ کہ کوئی بڑی جنگ ہو گئی, جیسے جنگ عظیم ہوئی یا اور کوئی معاملہ ہوا, عام حالات میں اللہ تعالیٰ توازن کو برقرار رکھتے ہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو ہنر مند بننا ہے, وہ لوگ جن کو تاجر بننا ہے, وہ لوگ کے جن کو کاروبار بڑے کرنے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے علمی خدمات انجام دینی ہے اور اپنے اپنے فن میں وہ غیر معمولی لوگ ہوں گے, ان کو ایک نسبت سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. یعنی وہ نسبت تناسب کبھی خراب نہیں ہونے دیتے. فرق صرف یہاں واقع ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا نے پیدا کر دیے, آپ کے معاشرے میں ان کے لیے آگے آنے کے مواقع کتنے ہیں. تو اگر وہ مواقع نہیں ہیں تو پھر پس درجے کے لوگ آگے آ جائیں گے, پھر وہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے, ان کے لیے آگے بڑھنے کے راستے بند ہو جائیں گے. اس وجہ سے آپ محسوس کرتے ہیں قحط الرجال ہو گیا ہے, ورنہ قحط الرجال کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توازن سے, اسی نسبت سے لوگ پیدا کرتا ہے. جیسے ہی موقع میسر آتا ہے اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے غیر معمولی لوگ آپ کی سوسائٹی کے اندر سے اٹھ کے سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ ایک احساس سا ہوتا ہے لوگوں کے دل میں, ورنہ اگر آپ خدا کی اسکیم کو سمجھ لیں تو اس میں ایک نہایت ہی خوبصورت توازن ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھتے ہیں. وہ ہماری قوم میں بھی ایسے ہی ہے. اصلی چیز کیا ہے؟ اصلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نظام کو بہتر کریں, ہم اپنی تعلیم کو بہتر کریں. ہمارے ہم وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے, وہ سیاسی کھیل کھیلنے کی بجائے, ہر آدمی اسی میدان میں اتر جاتا ہے, وہ ان شعبوں کو اختیار کریں جس میں لوگوں کی تربیت کرنی ہے, تعلیم دینی ہے. دیکھیے دین کے مسائل ہمارے ہم بڑے غیر معمولی ہوئے ہیں, اور دینی تعبیر میں ایسے مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں دین لوگوں کے لیے اجنبی ہو رہا ہے. اس وقت کبھی آپ جا کر دیکھیں, آپ کو لوگ بتائیں گے کتنے بڑے پیمانے پر ہمارے نوجوانوں میں الحاد ایک فیشن بنتا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دینی علم کا ظہور جس صورت میں ہوتا ہے, جن شخصیات سے, جس زبان میں, جس لب و لہجے میں, جس درجے کے لوگوں کے ذریعے سے, اس کے اندر کشش ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کو بہتر کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کی اپنی قوم کے اندر سے بہت اعلیٰ درجے کی ذہانتیں, قوتیں یہ سامنے آئیں گی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ کوئی بے انصافی کرتا ہے. آپ کتنا اچھا نظام بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں, سب مل کے اس کی جدوجہد کریں تو نتائج سامنے آنے شروع ہو جائیں.
بہت ہی اہم گفتگو آج آپ سے ہوئی ہے ناظرین. پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کے لیے ہر شعبے کے اندر وہ کیا کردار ہے جو ادا کیا جا سکتا ہے, ایک تسلسل سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس سلسلے کی آج یہ تیسری نشست تھی. آگے بڑھائیں گے اس موضوع کو اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر ہے اس میں ایک چوتھا ستون بھی آ چکا ہے, اور وہ میڈیا ہے. میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے رائے سازی میں, عوام کی تعلیم و تربیت میں, اور جمہوری روایات کی افزونی اور فروغ میں؟ اس کو بھی زیر بحث لائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.